الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا ما على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات ہمارا پچھلے کچھ جمعے کے اجتماعات سے موضوع چل رہا ہے قرآن مجید میں دنیا پرستی کی مذمت. اس حوالے سے ہم نے کئی آیات پڑھی, سورۃ البقرہ کی, سورۃ آل عمران کی اور سورۃ النساء کی. آج میں نے بھی آپ کے سامنے تین آیات تلاوت کی ہیں, چار آیات سورہ انعام کی. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف زاویوں سے, مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو رکھا اور ایسے لوگوں کو احمق سفہا قرار دیا ہے کہ جو اس عارضی دنیا ہی کے طلبگار عاشق بن جاتے ہیں, اور جو لامحدود زندگی ہے آخرت کی زندگی اس سے غافل ہو جاتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی ترجیح آخرت ہے, جو دنیا کی زندگی کو چھوڑ نہیں دیتے, رہبانیت اختیار نہیں کرتے, لیکن دنیا کی نعمتوں کو مطلوب مقصود نہیں بناتے, یہاں پر عزت سے حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی اصل فکر, اصل سوچ, اصل محنت, اصل منصوبہ بندی وہ آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے ہوتی ہے. فرمایا وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین, اور وہ کہتے ہیں, اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف, کہ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. مشرکین مکہ کا یہ قول تو قرآن مجید میں بار بار نقل ہوا, لیکن آج یہ سوچ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے مغربی تعلیم, مغربی فکر, اس کے نتیجے میں. مغرب میں جب علمی ترقی کا آغاز ہوا, اور وہ ہوا مسلمانوں کی وجہ سے, اسپین کی یونیورسٹیوں میں یورپ سے نوجوان آتے رہے اور جدید علوم مسلمانوں سے سیکھتے رہے, لیکن جب انہوں نے واپس جا کر اپنے ملکوں میں ان علوم کو پھیلانے کی کوشش کی تو تو مذہبی طبقے کی طرف سے شدید مزاحمت ہوئی. ان کے پادریوں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے ہر قسم کے جدید علوم کی ترقی کو اپنے عقائد کے لیے خطرناک سمجھا. وجہ کیا تھی کہ ان کے عقائد وہ انتہائی غیر معقول ہیں. عجیب عقیدہ ہے ان کا، تثلیث تھا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک. ویسے وہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، لیکن تین مل کر ایک بن جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. کفارے کا عقیدہ بالکل غیر منصفانہ عقیدہ، کہ تم جو بھی گناہ کرتے ہو کرتے رہو، صرف پادری کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو تو پادری تمہیں گناہوں کی معافی کی سند دے دے گا، سرٹیفکیٹ دے دے گا، اپنی فیس لے لے گا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل غیر منطقی عقیدہ. اسی طریقے پر شریعت ساکت ہے اور جو پادری کہے گا وہی قانون ہے، گویا تھیوکریسی، پاپائیت، مذہبی طبقے کو پورے کا پورا اختیار دے دیا. تو یہ بھی بالکل خلاف عقل ہے. خطرہ یہ تھا عیسائیوں کے مذہبی طبقات کو، مذہبی پیشواؤں کو، کہ اگر انہوں نے جدید علوم حاصل کیے تو اس سے ان کا افق ذہنی وسیع ہوگا، یہ سوالات کریں گے، ہمارے پاس ان کے سوالات کے جوابات نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کنویں کا مینڈک رہنے دو، یہ جدید علوم حاصل ہی نہ کریں. لیکن کسی بھی تحریک کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا. جب احیاء علم کی تحریک یورپ میں اٹھی ہے تو اس نے پھر مذہبی طبقات کی رکاوٹیں، ان کے تشدد سختیوں کے باوجود اپنا رستہ بنایا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے وہاں ترقی کی. لیکن چونکہ مذہبی طبقے نے اس علمی تحریک کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی، لہذا اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے دشمنی شامل ہو گئی. مغربی فکر کی بنیاد میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ ہم مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو اسی چیز کو مانیں گے کہ جس کو ہم ثابت کر سکیں، ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہمارے تصورات ہوں گے. یہ ہے مادہ پرستی. اب اللہ خالق کائنات ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنے پیمانوں سے تو اس کو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل نہیں دیے. اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانو، غور کرو کائنات پر، کائنات پر غور کرنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. قرآن مجید کی آیتوں کو بھی نشانی کہا گیا، آیت کہا گیا. چاروں طرف آفاق میں جو کچھ ہے اس کو بھی آیت کہا گیا. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. نشانی سے کسی نئی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا. ایک چیز پہلے سے موجود ہے، انسان اس کو بھول جاتا ہے، نشانی دیکھ کے وہ یاد آ جاتی. تو اللہ تو ہے، صرف تم اس کو بھول گئے ہو. اس اللہ کو کائنات پہ غور و فکر کر کے پہچانو، اپنے وجود پہ غور و فکر کر کے پہچانو، اللہ کے کلام پہ غور و فکر کر کے پہچانو. تو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم اپنی عقل سے دلائل دیں گے تو وہ ہماری عقل ناقص ہے، دلیل کا توڑ دلیل سے ہو جائے گا. لہذا فکر مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو حواس خمسہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. فکر مغرب میں آخرت کا انکار ہے. آپ آخرت کو اپنے پیمانوں سے ثابت نہیں کر سکتے. فکر مغرب میں روح کا انکار ہے. انسان کو صرف ایک جسم سمجھتے ہیں، ایک حیوان سمجھتے ہیں، روح کو چونکہ ثابت نہیں کر سکتے اس کا انکار. تو مغربی فکر کی جڑ اور بنیاد میں اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، روح کا انکار ہے. خالق کا ذکر ہی نہیں ہے. تخلیق پر ساری کی ساری ریسرچ ہے، کائنات پر. آخرت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ساری کی ساری بحث دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہے. روح کا تذکرہ تک نہیں ہے. جسم پر ساری کی ساری تحقیق ہے. تو یہ فتنہ، یہ سوچ کہ بس صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کی سوچ تھی. اور آج مغربی فکر کے زیر اثر یہ سوچ اکثر و بیشتر ہر علاقے میں طالب یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. مغربی علوم پوری دنیا میں پھیل گئے، ان علوم کی وجہ سے خاص ذہن بن گیا، اس ذہن کے اندر مادہ پرستی. بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اکثر و بیشتر مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے، مسائل کے اسباب ڈھونڈتے ہوئے، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے کلام کا ذکر نہیں کرتے. تجزیے پڑھیے اخبارات میں، تجزیے سنیے میڈیا پر، ٹاکس میں، اکثر و بیشتر مسائل کا سارے کا سارا مادہ پرستانہ تجزیہ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اگر یوں کر لیں، یوں کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس پورے کے پورے معاملے میں کوئی اللہ کا بھی عمل دخل ہے کہ نہیں ہے؟ اس پورے کے پورے معاملات میں کوئی قرآن مجید سے رہنمائی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث سے بھی کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے مسائل کا سبب کیا بتایا ہے، مسائل کا حل کیا دیا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں. یہ ہے اصل میں مادہ پرستانہ سوچ جو ہمارے بھی پڑھے لکھے طبقے کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہیں، صرف ہمارے نہیں پورے گلوب پر مغربی علوم پھیلے. اور مغربی علوم کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. الحاد کہتے ہیں ٹیڑھی فکر کو. وہ ٹیڑھی فکر کیا ہے؟ ایسی فکر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو فائل حقیقی، موثر حقیقی مانا ہی نہ جاتا ہو، اللہ کو بالکل بائی پاس کر کے اور سارے کا سارا غور و فکر، ساری کی ساری ریسرچ، ساری کی ساری تحقیق چل رہی ہو. تو یہ فتنہ آج بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ہمارے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ شاید زبان سے نہ کہتے ہوں لیکن سوچ ان کی بھی یہی ہے کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی باتیں، آخرت کی سوچ اکثر و بیشتر اس کو پسند نہیں کیا جاتا، نہ اس کا ذکر کیا جاتا. بس یہیں کے منصوبے بناؤ، یہیں کے بارے میں سوچو، 5 سالہ منصوبہ، 10 سالہ منصوبہ. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ایٹمز بھی تحلیل ہو جائیں اور ان ایٹمز کو ان کے اندر جو ذرات ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ان کو جمع کر کے دوبارہ بنایا جائے؟ ممکن نہیں. فرمایا ولو ترا، اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں، اس وقف علی ربہم، جب یہ آخرت کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنے والے جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. قال الیس ھذا بالحق، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن کیا دوبارہ زندہ ہونا، کیا ہمارے سامنے حاضر ہونا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، اب کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں تیری قسم ہے کہ واقعی یہ حق ہے، ہمارے تصورات غلط تھے، ہمارے تصورات گمراہ کن تھے. قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ کہے گا اب چکھو عذاب، یہاں پر آ کر حق کا اعتراف کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. حق کو ماننا تھا تو دنیا میں ماننا تھا، اب تو تم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو مانو گے مانو گے. قال فذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں چلے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے پیشی کو جھٹلایا، چاہے عملی طور پہ جھٹلایا اور چاہے زبان سے بھی جھٹلایا. سب سے بڑا خسارہ وہی ہے، دنیا کا خسارہ چاہے اربوں روپے کا ہو لیکن وقتی ہے، عارضی ہے، تلافی بھی ہو جاتی ہے، تلافی کے امکانات بھی ہیں. اگر اس سال کاروبار میں خسارہ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ کل اتنا فائدہ ہو جائے کہ وہ خسارہ بھی ریکور ہو جائے. اصل خسارہ اس بدنصیب کا ہے جو آخرت میں خسارے میں جائے گا. دو مرتبہ یہ مضمون قرآن مجید میں آیا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة. اے نبی کہیے کہ اصل خسارے میں تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ اب کوئی تلافی ممکن نہیں، کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہو سکتا، ایک ہی موقع ہے. اور خسارہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، دائمی خسارہ ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. سورہ شورہ میں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ اصل خسارہ آخرت کا ہے، کہا گیا کہ یہ ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے. تو یقیناً خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے آخرت کی تیاری کا انکار کیا. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس ہے اس گناہ پر، اس کوتاہی پر جو ہم نے آخرت کے حوالے سے کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، گٹری ہوگی جرائم کی، گناہوں کی، جو اس روز ان کی پیٹھوں پر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ سا اما یزرون، جان لو کہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوگا. ہر آدمی اپنی گٹری تیار کر رہا ہے، نیکیوں کی بھی اور برائیوں کی بھی. ان بد نصیبوں کی، برائیوں کی گٹڑی اتنی بھاری ہوگی کہ ان کی کمر اس کی وجہ سے دوہری ہوگی. اس کے بعد فرمایا ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا. اس آیت کو سمجھنا موجودہ دور میں بہت آسان ہو گیا. موجودہ دور میں کھیل کے لیے ایک اصطلاح آئی، ڈرامہ. سب سے پہلے ادب میں یہ اصطلاح آئی، ڈرامے لکھے گئے. جب ریڈیو آیا تو ڈرامے نے ایک اور شکل اختیار کر لی، باقاعدہ ڈرامے پروڈیوس کیے گئے، ریڈیو پر سنائے گئے، بڑے دلچسپ. اور پھر ٹیلی ویژن نے تو آ کے ڈرامے کو بہت زیادہ پاپولر کر دیا. تو بڑی اچھی تعبیر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک ڈرامہ ہے. ڈرامے میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف کردار دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کردار سارے کے سارے عارضی ہوتے ہیں. اسی طریقے پر دنیا کی زندگی میں مجھے بھی ایک کردار ملا، آپ کو بھی ایک کردار ملا، لیکن یہ کردار ہمارا عارضی ہے. وقتی طور پر ہمیں یہ کردار کو ادا کرنا ہے. ڈرامے کا بھی ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جو کہ ہر کردار کے حوالے سے ہدایات دیتا ہے. ہمارا بھی اس کائنات کا ایک ہے ڈائریکشن دینے والا، ہدایت دینے والا اللہ، اس نے ہمیں بھی ہدایات دی. اگر تم فقیری میں ہو، غربت میں ہو، اس کے بارے میں بھی ہدایات ہے. اگر تمہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، امیری میں ہو، اس کے حوالے سے بھی ہدایات ہے. باپ کی حیثیت سے بھی ہدایات ہیں، بیٹے کی حیثیت سے بھی ہدایات ہیں، شوہر کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، ہر اعتبار سے ڈائریکشنز اللہ نے دے رکھی. پھر اس کے بعد اس طرح ڈرامے میں اصل اہمیت کردار کی نہیں ہوتی، اصل اہمیت پرفارمنس کی ہوتی کہ کس نے اپنا کردار کتنا اچھا ادا کیا. ورنہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید ڈرامے میں بادشاہ بہت بڑا ہے، اس کا بڑا زبردست محل ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے، بڑا خوبصورت اس کا تاج ہے، اس کے آگے پیچھے بہت سارے خدمت گار ہیں، اور ایک فقیر کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ کمتر ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں رہا. لیکن اگر فقیر اپنا کردار ज्यादा बेहतर अंदाज से अंजाम दो, अवार्ड उसको मिल जाता, अवार्ड बादशाह को नहीं मिलता। तो देखा जाता है कि किसने अपना किरदार डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके पर यह ना समझें कि आज दुनिया में अगर कोई बादशाह है, कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, कोई सेठ है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, तो वो क्यामत के दिन भी ऊपर होगा और जो उसी फैक्ट्री में चपड़ासी है वो क्यामत के दिन नीचे होगा। नहीं, चपड़ासी ने अपना किरदार अगर अदा किया शरीयत के मुताबिक वो ऊपर निकल जाएगा, और अगर फैक्ट्री के मालिक ने अपना किरदार सही अदा किया तो वो भी ऊपर निकल जाएगा। तो अहमियत डायरेक्शंस की है कि उन डायरेक्शंस के मुताबिक अपना किरदार हम अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अल्लाह ने, जिस तरह से ड्रामे में हर शख्स को किरदार अदा करने के लिए कुछ दिया जाता है, अफसर है तो उसकी कार होगी, उसका खूबसूरत दफ्तर होगा, उसका खूबसूरत लिबास होगा, लेकिन ये सारे का सारा होता आरजी है। जैसे ही ड्रामा खत्म होता है वो सारी चीजें उससे वापस ले दी जाती। इसी तरीके पर दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, कोई डिफेंस की किसी कोठी में पैदा हुआ है और कोई बेचारा किसी गरीब आबादी की झोपड़ी में पैदा हुआ है, लेकिन जिस तरह ड्रामा खत्म होते ही हर शख्स अपने असल किरदार में आ जाता, असल हैसियत में आ जाता, इसी तरीके पर हम भी जब मरते हैं तो सब के सब अपने असल औकात में आ जाते हैं, अपनी असल हैसियत में आ जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है डेथ द लेवलर, ये जो मौत है ये आके बराबर कर देती है। जनाजा किसी महल से निकले या जनाजा किसी झोपड़ी से निकले, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही जैसी डोली गोया सवारी, एक ही जैसा कफन, उसके बाद एक ही जैसी कब्र, एक ही जैसी आरामगाह। तो बिल्कुल ये दुनिया की जिंदगी यही समझे कि एक ड्रामा है, एक खेल है तो हो रहा है। लेकिन जो ड्रामे हैं दुनिया के वो तो है ही खेल, उसके बाद कोई मजीद बात नहीं है। हां ये बात जरूर है कि अच्छा किरदार अदा करने वालों को अवार्ड मिलता है। इसी तरीके पर हमें इस खेल के बाद दोबारा उठना है, इस ड्रामे के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ड्रामे में अपना किरदार बुरा अदा करने वाले को सजा नहीं मिलती, अच्छा अदा करने वाले को अवार्ड मिल जाता है। हमें वहां पर इस दुनिया में अपने किरदार के हवाले से जजा भी देखनी है, सजा भी देखनी है। अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की तो सजा है, और अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर की तो बहुत बड़ी जजा है। तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की जिंदगी को ड्रामा समझने की तौफीक अता फरमाए। यहां पे अगर दिल लगा लिया, सारी भागदौड़, सारी मेहनत, सारी सोचे, सारे मंसूबे इसी के लिए हो गए तो बहुत घाटे का खसारे का सौदा किया। हम में से हर एक को अपने अपने गिरबान में झांककर खुद सोचना चाहिए कि मेरी तरजीह क्या है, मेरे अक्सर औकात किस काम में लग रहे हैं, मेरे मंसूबे किस चीज के लिए। तो अगर मंसूबे सिर्फ दुनिया के लिए तो बड़ी बेवकूफाना, बड़ी घटिया, बड़ी महदूद सोच है। असल वसी सोच उसी की है कि जिसके सामने आखिरत की मंजिल हो, जिसके सामने लहमहदूद जिंदगी की मंजिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत को तरजीह देने की तौफीक अता फरमाए। बल तो से रूद अल हयात दुनिया बलाखिरत तो खैरुम व अबका, फरमाया कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बेहतर भी है और आखिरत बाकी रहने वाली भी है। यह तो हमारा असल मौजू था, आखिर में गम का इजहार, एक अफसोस का इजहार, जो कल फैसला हमारी पार्लियामेंट ने किया है, इंतहाई बदतरीन फैसला है, इंतहाई जालिमाना फैसला है। हमने सन 2001 में अमेरिका को यहां की सारी सहूलियात देकर बहुत बड़ा जुर्म किया, جس کی سزا بھگت رہے ہیں. بدترین زلزلہ بھی آیا, بدترین سیلاب بھی آئے, قتل و غارت گری بھی جاری ہے, نااہل بحث حکمرانوں کا عذاب مسلط ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بہت برا فیصلہ کیا تھا جب ہم نے امریکہ کو اپنی یہ سرزمین دی تھی کہ اس سرزمین کو استعمال کر کے ناحق مسلمان بھائیوں کا خون کرو. لیکن اب ایک اچھا فیصلہ کیا تھا, بہت دیر سے کیا تھا لیکن فیصلہ اچھا تھا کہ ہم نے مزید امریکہ کے ساتھ اس کام میں تعاون سے انکار کر دیا تھا. لیکن یہ سوچ ہی غلط ہے کہ اگر یہ شرط پوری کر دو, یہ شرط پوری کر دو, یہ شرط پوری کر دو تو ہم نیٹو سپلائی تمہاری بحال کر دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. اور امریکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ زیادتی کرنے والا ملک ہے, جس نے جاپان کو برباد کیا, ویتنام کو برباد کیا, عراق کو برباد کیا, اور افغانستان میں کتنا ناحق خون ہوا, اور اس ناحق خون میں ہمارے ہاتھ بھی رنگے ہوئے. ہم ہی نے پوری کی پوری سہولیات دی جس کی وجہ سے امریکہ نے وہاں پہ تباہی مچائی, اور اب اس کے بعد پھر ذرا تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دو, ہم پھر اپنے آپ کو بیچنے کو تیار ہیں. تو بہت ہی برا فیصلہ کیا ہماری پارلیمنٹ نے, اس کا نتیجہ مزید اللہ کی طرف سے عذابوں کی شکل میں ظاہر ہوگا. کہا جاتا ہے جی انسانی ہمدردی کے طور پر ہم غذا اور دوائیں بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں. کس بات کی انسانی ہمدردی؟ وہ بدبخت افغانستان میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں, کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ جھوٹا الزام لگایا کہ 9/11 کا واقعہ افغانیوں کی وجہ سے ہوا, القاعدہ کی وجہ سے ہوا, بالکل صاف جھوٹ. آج تک کوئی ثبوت نہیں, کوئی اس کے لیے تحقیق نہیں, لیکن صرف ان سے ڈر کر اور دنیا کی لالچ کی خاطر ہماری حکومت نے پہلے بھی غلط فیصلہ کیا اور اب بھی غلط فیصلہ ہو رہا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دفاع پاکستان کونسل اس کی مخالفت کر رہی ہے, انہوں نے پہلے مخالفت کیوں نہیں کی تھی؟ ان کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں, 5 سال تک حکومت رہی, نیٹو سپلائی جاری رہی, اس وقت انہوں نے مخالفت نہیں کیا, مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں کی تھی تو غلط کیا تھا, اب کر رہے ہیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نے کیونکہ پہلے نیکی نہیں کی تھی اب بھی نیکی مت کرو. تو اگر پہلے مخالفت نہیں کی تھی تو غلط کیا تھا, لیکن اگر دیر آیا درست آیا, اب تو صحیح کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ہمیشہ ظلم کے خلاف, زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. لہذا اگر اب کوئی احتجاج ہو رہا ہے, اب اگر کوئی اس غلط چیز کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے, تو وہ آواز صحیح ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے چونکہ نہیں کیا تھا لہذا آپ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے, لہذا اگر کوئی بھی ایسی تحریک اٹھتی ہے جو اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.